دوسرا باب دعا کے فضائل اور آداب، درود شریف، استغفار اور بعض معصور دعائیں. دعا کی فضیلت. آیات: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. پارہ نمبر 2، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 186. اور جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو آپ میری طرف سے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں اور منظور کر لیتا ہوں ہر عرضی درخواست کرنے والے کی، اور وہ مجھ سے دعا کرے، سو ان کو چاہیے کہ وہ میرے احکام قبول کریں. ادعو ربکم تضرعا وخفیتن انہو لا يحب المعتدين. پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 55. تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی، بے شک اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن اياما تدعوا فله الاسماء الحسنى. پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 110. آپ فرما دیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے پکارو گے سو اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 11، آیت نمبر 60. اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ مجھ کو پکارو، میں تمہاری درخواست قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے سرتابی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. احادیث: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة. یہ اصحاب سنن کی حدیث ہے جس کو النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. دعا مانگنا ہی عبادت ہے. الدعاء مخ العباد. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. دعا عبادت کا مغز ہے. لَيْسَ شَيْءٍ أَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ. یہ ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عظیم چیز کوئی نہیں ہے. اِنَّ الْعَبْدَ لَا يَخْطَأَ مِنَ الدُّعَاءِ أَحْدِ ثَلَاثَ اَمَا ذَنْبٍ يَغْفِرْ لَهُ وَأَمَا خَيْرَ يَعْجَلْ لَهُ وَأَمَا خَيْرَ يَدِ خَرَلَ. یہ ابو منصور الدیلمی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابو سعید الخدری سے بخاری نے الآداب المفرد میں اور احمد اور حاکم نے روایت کی ہے. مضمون یہی ہے، الفاظ دوسرے ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ترجمہ: بندہ دعا کے ذریعے تین چیزوں میں سے ایک جانے نہیں دیتا، یا تو اس کا گناہ بخش دیا جاتا ہے، یا اسے کوئی اچھی چیز فوراً عطا کر دی جاتی ہے، یا آئندہ کے لیے خیر کر لی جاتی ہے. صلو اللہ من فضلہ فإن اللہ يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج. یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو، اللہ کو یہ اچھا لگتا ہے کہ کوئی اسے مانگے. بہترین عبادت یہ ہے کہ آدمی خوشحالی کا انتظار کرے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے ساتھ دعا کی اتنی ضرورت ہے جتنی کھانے میں نمک کی. دعا کے آداب. پہلا ادب یہ ہے کہ دعا کے لیے افضل اوقات کا منتظر رہے، جیسے سال میں عرفے کا دن ہے، مہینوں میں رمضان ہے، دنوں میں جمعہ ہے، اور اوقات میں سحر کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ سحر کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 18. اور سحر کے وقت وہ افطار کرتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ينزل اللہ تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقی ثلث اللیل الاخیر فیقول عز وجل من یدعو فی استجیب له من یسألنی فاعطیه من یستغفرنی فاغفر له. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے درخواست کرے اور میں عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے اور میں اس کی مغفرت کروں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا، سوف استغفر لکم ربی، پارہ نمبر 13 رکو نمبر 5 آیت نمبر 98، عنقریب تمہارے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سحر کے وقت مغفرت کی دعا کرنا چاہتے تھے، چنانچہ آپ رات کے پچھلے پہر نیند سے بیدار ہوئے اور دعا مانگی۔ تمام بیٹے دعا کے وقت موجود تھے اور آمین آمین کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مغفرت کی اطلاع فرمائی۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ایسے حالات میں دعا ضرور مانگے جن میں قبولیت کی امید ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان تین وقتوں میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، پہلا فوجیں دشمنوں کے مقابلے میں صف آرا ہوں، دوسرا بارش ہو رہی ہو، تیسرا فرض نماز کے لیے تکبیر کہی جا رہی ہو۔ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نمازوں کے لیے بہترین اوقات مقرر کیے گئے ہیں، فرض نمازوں سے فارغ ہونے کے بعد ضرور دعا مانگا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الاسد بین الاذان والاقامۃ لا یرد، یہ ابو داؤد، نسائی اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اذان اور تکبیر کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں ہے، الصائم لا ترد دعوتہ، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اوقات کی بہتری سے حالات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ مثلا سحر کا وقت صفائے قلب کا وقت ہے، آدمی اس وقت اخلاص کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے۔ اسی طرح عرفہ اور جمعے کے دنوں میں باری تعالی کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ ان دنوں میں لوگ عام طور پر اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ توجہات کے اس اجتماع سے باری تعالی کی رحمت کو تحریک ملتی ہے۔ اوقات کے شرف و فضل کا یہ ایک ظاہری سبب ہے، کچھ باطنی اسباب بھی ہو سکتے ہیں جن سے انسان واقف نہیں ہے۔ سجدے کی حالت میں بھی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثروا من الدعاء، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، مسجد میں بکثرت دعائیں کیا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی نہیت ان قراء القرآن راکع او ساجد فاما الرکوع فعزموا فیہ الرب تعالی واما السجود فاجتہدوا فیہ فالدعاء فإنه فمن أن يستجاب لكم، اور یہ مسلم کی حدیث ہے، مجھے رکوع اور سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کیا کرو اور سجدے میں دعا کے لیے کوشش کیا کرو، سجدہ اس لیے متعین کیے گئے ہیں کہ تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ قبلہ رو ہو کر دعا کرے اور دعا کے لیے ہاتھ اس قدر بلند کرے کہ بغلوں کی سفیدی چمکنے لگے۔ جابر ابن عبداللہ کی روایت ہے کہ عرفہ کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کے لیے میدان عرفات میں تشریف لائے اور قبلہ رو ہو کر دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور نسائی میں اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں، ان ربکم حی کریم یستحی من عبده اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، یہ ترمذی ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے، تمہارا رب حیا والا ہے، کریم ہے، اسے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ انہیں خالی لوٹا دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے اس قدر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی اور دعا میں اپنی انگلیوں سے اشارے نہیں کرتے تھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ متفق علیہ روایت ہے، البتہ اس کا تعلق استسقاء کی دعا سے ہے۔ مسلم کی روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں، وَإِلَّا يَشِيرُ بَسَبْعَ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ شخص دعا میں مشغول اور شہادت کی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا احد احد، یہ نسائی، ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے، یعنی ایک انگلی کافی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو زنجیروں میں قید ہونے سے پہلے دعا کے لیے اٹھا لو، دعا کے بعد دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پھیر لینے چاہیے۔ حضرت عمر ابن الخطاب کی روایت میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مدیدیہ من فی الدعاء لم یردہما حتی یمسہ بہما وجہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ ہاتھ کے لیے دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتے تو اپنے چہرے پر پھیرے بغیر نہ ہٹاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا ذم کفیہ وجعل بطونہما مما یلی وجہ، یہ تبرانی کی حدیث ہے جس کو بسند ضعیف روایت کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگتے تو دونوں ہتھیلیاں ملا لیتے اور ان کا اندرونی رخ اپنے منہ کی طرف کر لیتے، یہ ہاتھوں کی حیت کا تذکرہ تھا۔ دعا کے وقت نگاہیں آسمان کی طرف نہیں کرنی چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لَيَنْتَهِينَ أَقْوَامَ عَنْ رَفْعَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ عِنْدَ الدُّعَاءِ أَوْ لَتَخْطَفْنَ أَبْصَارَهُمْ، یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، لوگ دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ آواز پست رکھے، دعا میں شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سفر کیا، جب آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو آپ نے تکبیر کہی، لوگوں نے بھی تکبیر کہنے میں آپ کا اتباع کیا اور با آواز بلند تکبیر کہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس ان الذی تدعون لیس باسم ولا غائب ان الذی تدعون بینکم وبین اعناک رکابکم، یہ ابو داؤد بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اے لوگو، تم جس کو پکار رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے اور نہ وہ غائب ہے جسے تم پکار رہے ہو، وہ تمہارے اور تمہاری سواریوں کی گردنوں کے درمیان ہے۔ قرآن شریف میں ارشاد فرمایا گیا ولا تجہر بصلاتکم ولا تخافت بها، پارہ نمبر 15 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 110، اور اپنی نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیے اور نہ بالکل چپکے چپکے ہی پڑھیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آیت کا مقصود جہر و اخفاف سے منع کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام کی ان الفاظ میں تعریف کی ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، پارہ نمبر 16 رکوع نمبر 4 آیت نمبر 3، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پوشیدہ طور پر پکارا ادعوا ربكم تدرعا وخفية انه لا يحب المعتدين، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 55، تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی، بے شک اللہ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ دعا میں کافیہ بندی کا تکلف نہ کرے، اس لیے کہ دعا مانگنے والے کی حالت آہوزاری کرنے والے کے مشابہ ہے، ایسے شخص کو تکلف زیب نہیں دیتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سَيَكُونَ قَوْمَ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَا، یہ ابو داود، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ عنقریب کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دعا میں حد سے زیادہ تجاوز کریں گے. بعض لوگوں نے مذکورہ بالا آیت ادعو ربکم تضرعا وخفیتا انہ لا یحب المعتدین کی تفسیر میں کہا ہے کہ معتدین سے دعا میں کافیہ بندی کا تکلف کرنے والے مراد ہیں. بہتر یہ ہے کہ صرف وہی دعائیں مانگے جو معصور و منقول ہیں. غیر معصور دعائیں مانگنے میں یہ ممکن ہے کہ آدمی حد سے تجاوز کر جائے اور وہ چیز مانگ بیٹھے جو مصلحت کے خلاف ہو. حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص دعا کے صحیح طریقے سے واقف نہیں. حضرت معاد ابن جبل رضی اللہ عنہ کے بقول اہل جنت بھی علماء کی ضرورت محسوس کریں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ کسی چیز کی تمنا کرو تو انہیں تمنا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہوگا. اس وقت علماء کے پاس جائیں گے اور ان سے تمنا کرنے کا سلیقہ سیکھیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اياكم والسجع في الدعاء حسب احدكم ان يقول اللهم اني اسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ان الفاظ میں یہ روایت غریب ہے. البتہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت بخاری میں ہے جس کے الفاظ یہ ہیں وَنْزُرْ وَسَجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَبَهُ فَإِنِّي عَمْدَتْ. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا فعلون الا ذلك. روایت میں مذکور دعا ابن ماجہ اور حاکم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. دعا میں سجا سے گریز کرو, تمہارے لیے بس یہ دعا کافی ہے, اے اللہ میں تجھ سے جنت کی اور ان اقوال و اعمال کی درخواست کرتا ہوں جو جنت سے قریب کریں, اور دوزخ سے اور ان اقوال و اعمال سے پناہ چاہتا ہوں جو دوزخ سے قریب کریں. ایک بزرگ کسی وائس کے پاس سے گزرے, وہ دعا میں کافیہ بندی کر رہا تھا. بزرگ نے فرمایا تم اللہ کے سامنے فصاحت و بلاغت کا مظاہرہ کر رہے ہو, میں نے حبیب اجمی کی دعا سنی ہے, وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا کرتے تھے. اللہم اجعلنا جیدین, اللہم لا تفدحنا یوم القیامة, اللہم وفقنا للخیر. اے اللہ ہمیں خالص بنائیے, اے اللہ ہمیں قیامت کے روز رسوا مت کرنا, اے اللہ ہمیں خیر کی توفیق عطا کر. حبیب اجمی کی دعاؤں کی برکات مشہور ہے. کہتے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد دعا میں شریک ہوتی تھی. ایک بزرگ کہتے ہیں ذلت اور عجز و انکساری کے ساتھ دعا کرو, فصاحت بیانی اور شستہ زبانی مت کرو. علماء اور بزرگان دین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دعا میں سات سے زیادہ جملے استعمال نہ کرتے تھے. چنانچہ قرآن کریم سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے. سب سے پہلی طویل دعا سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ہے اور وہ بھی سات جملوں سے زیادہ نہیں ہے. سجا سے مراد یہ ہے کہ آدمی جملے بنانے اور ادا کرنے میں تکلف سے کام لے. یہ صورت ذلت و انکساری کے مناسب نہیں ہے. مکفا عبارتیں مطلقاً ممنوع نہیں ہیں, اس لیے کہ قوافی کا استعمال ان دعاؤں میں بھی ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں, مگر ان دعاؤں میں بے ساختگی ہے, تکلف اور بناوٹ نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ دعا ملاحظہ فرمائیے, اسألک امن یوم الوعید والجنة یوم الخلود دمع المقربین الشهود والرکع السجود المفین بالعهود انک رحیم ودود وانک تفعل ما ترید. میں امن و امان کی درخواست کرتا ہوں وعید کے دن, اور جنت کی درخواست کرتا ہوں ہمیشگی کے دن, مقرب بندوں کے ساتھ, شاہدین کے ساتھ, رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ, اور ان لوگوں کے ساتھ جو عہد پورا کرتے ہیں. بے شک تو رحیم ہے, محبوب ہے, تو کرتا ہے جو چاہتا ہے. اس طرح کی متعدد دعائیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں. اگر کوئی شخص منقول دعائیں نہ پڑھنا چاہتا ہے تو تضرع اور انکساری کے ساتھ دعا کرے. الفاظ میں قافیہ بندی اور سجا کی کوشش نہ کرے, صرف ان جملوں پر اکتفا کرے جو بے ساختہ زبان سے نکلیں. اللہ تعالیٰ کو عبارت آرائی کے بجائے تضرع اور انکساری پسند ہے. چھٹا ادب یہ ہے کہ دعا میں تضرع، خشوع، رغبت اور خوف ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 90. یہ سب لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور امید و بیم کے ساتھ ہمیں پکارتے تھے. ایک جگہ ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، پارہ نمبر 8، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 55. تم لوگ اپنے رب سے دعا کیا کرو، تذلل ظاہر کر کے بھی اور چپکے چپکے بھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا احب اللہ عبدا ابتلاه حتى يسمع تدرع، اور یہ ابو منصور الدیلمی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو چاہتا ہے تو اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اس کی گریہ ازاری سنے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ تبرانی میں یہ روایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں منقول ہے، ان اللہ یقول الملائکۃ انطلقوا الی عبدی فصبوا علیہ البلاء فانی احب ان اسمع صوتہ. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ساتواں ادب یہ ہے کہ قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت، لی یعظم المسالت فانہ لا مکر لہ. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جب تم دعا کرو تو یہ مت کہا کرو، اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت فرما، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر. درخواست یقینی ہونی چاہیے کیونکہ اس پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں ہے. اذا دعا احدکم فلیعظم الرغبۃ فان اللہ لا یتعظم شیئا، یہ ابن حبان کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جب تم دعا کرو تو رغبت زیادہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابۃ واعملوا ان اللہ یستجیب دعاء من قلب غافل، یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اللہ سے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگو اور یہ بات جان لو کہ اللہ تعالی غافل دل کو قبول نہیں کرتا. سفیان ابن عینیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرو تو یہ مت سمجھو کہ ہم گناہگار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. مخلوق میں شیطان سے بڑا گناہگار اور مجرم کون ہوگا؟ اللہ تعالی نے اس کی دعا بھی رد نہیں فرمائی. ارشاد ہے، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین، پارہ نمبر 14، رکوع نمبر 13، آیت نمبر 36 اور 37. شیطان نے کہا، تو پھر مجھ کو مہلت دیجئے قیامت کے دن تک. ارشاد ہوا، تو جا، تجھ کو مہلت دی گئی. آٹھواں ادب یہ ہے کہ دعا میں مبالغہ نہ کرے اور دعا کے الفاظ 3 بار کہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دعا فرماتے اور 3 مرتبہ سوال کرتے. بخاری و مسلم. اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یستجاب لأحدکم ما لم يعمل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي فإن دعوت فاسأل الله كثيرا فإنك تدعو كريما. یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. تمہاری دعا اس وقت قبول ہوگی جب تم جلدی نہ کرو گے اور یہ نہ کہو گے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی. جب دعا کرو تو بار بار سوال کرو، اس لیے کہ تم رب کریم سے دعا کر رہے ہو. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں 1 سال سے دعا کر رہا ہوں مگر ابھی تک قبولیت نصیب نہیں ہوئی، اس کے باوجود مایوس نہیں ہوں. اور وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے لایعنی اور لغو کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ایک روایت میں ہے، اذا سال احدکم مسالت فتعرف الى الاجابه فليقل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ومن ابتى عنه ان ذلك شيء فليقل الحمد لله على كل حال. یہ بےحقی فدعوات کی حدیث ہے جس کو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. جب تم میں سے کوئی شخص دعا مانگے اور قبولیت کے آثار ظاہر ہو جائیں تو یہ کہے تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہیں جس کی نعمت سے نیکیاں تمام ہوتی ہیں, اور اگر قبولیت میں کچھ تاخیر ہو جائے تو یہ کہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. نواں ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دعا کی ابتدا کرے. سلمہ ابن الاکو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں سنا کہ آپ نے دعا کی ہو اور شروع میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں, سبحان ربی الاعلی الوہاب. یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے. پاک ہے میرا رب عظیم عطا کرنے والا. ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اللہ سے کچھ مانگنا چاہے اسے اپنی دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دونوں درود قبول کریں گے. رب کریم کی شان رحمت سے یہ بعید ہے کہ دونوں درود قبول فرما لیں اور دونوں کے درمیان کی دعائیں رد فرما دیں. ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جب تم دعا کرو تو ابتدا میں مجھ پر درود ضرور پڑھا کرو, اس لیے کہ اللہ کی شان کرم سے یہ امر بعید ہے کہ اس سے وہ دعائیں کی جائیں اور وہ ایک دعا رد کر دے اور دوسری قبول کر لے. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت حضرت ابو دردہ پر موقوف ہے, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. دسواں ادب اس کا تعلق باطن سے ہے. قبولیت کا اصل اور قریب ترین سبب یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں صدق دل سے توبہ کرے اور حقداروں کے حقوق ادا کرے. قاب ابن احبار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ زبردست قحط پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ 3 بار شہر سے باہر تشریف لے گئے اور بارش کی دعا کی, لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی مطلع فرمایا کہ میں تمہاری قوم کی دعا قبول نہیں کروں گا کیونکہ تم لوگوں میں ایک شخص چغل خوری کی عادت میں مبتلا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ ہمیں بتلا دیجئے وہ شخص کون ہے تاکہ ہم اسے الگ کر دیں. فرمایا اے موسیٰ میں تمہیں چغل خوری سے منع کر رہا ہوں اور خود اس میں مبتلا ہو جاؤں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم سب بارگاہ ایزدی میں اس خبیث عادت سے توبہ کرو. سب نے توبہ کی, تب بارش ہوئی اور پوری قوم کو قحط سے نجات ملی. سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کسی بادشاہ کے زمانے میں زبردست قحط پڑا. لوگوں نے بارش کی دعا مانگی لیکن در قبولیت وا نہ ہوا. بادشاہ نے کہا اے اللہ یا تو باران رحمت عطا کر ورنہ ہم تجھ کو تکلیف پہنچائیں گے. لوگوں نے دریافت کیا تم اللہ کو کس طرح تکلیف پہنچا سکتے ہو, وہ آسمان میں ہے تم یہاں زمین پر ہو. بادشاہ نے جواب دیا ہم اس کے نیک بندوں اور دوستوں کو قتل کر دیں گے, ان کا قتل اس کی ایزا کا باعث ہوگا. راوی کہتے ہیں کہ بادشاہ کے ان گستاخانہ کلمات کے بعد زبردست بارش ہوئی. حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ 7 برس تک مسلسل قحط کے عذاب میں گرفتار رہے. نوبت مردار جانوروں اور معصوم بچوں کو کھانے تک جا پہنچی. لوگ بھوک کی سوزش سے تڑپ کر پہاڑوں میں چلے جاتے اور وہاں گریہ وزاری کرتے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو بذریعہ وحی مطلع کیا کہ تم میں سے کسی بھی مانگنے والے کی دعا قبول نہیں کروں گا اور نہ کسی رونے والے پر رحم کروں گا, چاہے تم میری طرف اتنا چلو کہ تمہاری زبانیں تھک جائیں. ہاں اگر تم نے حقداروں کے حقوق ادا کر دیے تو تمہیں اس عذاب سے نجات دے دی جائے گی. لوگوں نے حکم الہی کی تعمیل کی. اسی روز بارش ہوئی اور لوگوں نے سکون کا سانس لیا. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل باران رحمت کی دعا مانگنے کے لیے شہر سے باہر گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے پیغمبر سے فرمایا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ تم ناپاک جسموں کے ساتھ میرے سامنے حاضر ہوتے ہو اور دعا کے لیے وہ ہاتھ پھیلا رہے ہو جن سے تم نے ناحق خون بہایا اور حرام رزق سے پیٹ بھرا ہے. دور ہو جاؤ, میں اب تم سے زیادہ ناراض ہوں. ابو الصدیق ناجی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کی معیت میں باران رحمت کی طلب کے لیے شہر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی آسمان کی طرف پاؤں اٹھائے ہوئے یہ دعا کر رہی ہے، اے اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور ہمیں بھی تیرے رزق کی ضرورت ہے، دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں ہم ناکردہ گناہوں کو ہلاک نہ کر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں واپس چلو، اب تمہاری دعا کی ضرورت نہیں رہی. اوزائی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ بارش کی دعا کے لیے جمع ہوئے. بلال ابن سعد رحمتہ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر اللہ عز و جل کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، حاضرین مجلس، تم اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے ہو یا نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، بے شک ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. بلال ابن سعید رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ اے اللہ، تو نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، میں علی المحسنین من سبیل، پارہ نمبر 10 رکو نمبر 18 آیت نمبر 91، ان نیکوکاروں پر کسی قسم کا کوئی الزام عائد نہیں. ہم اپنے گناہوں کے مترف ہیں، تیری مغفرت ہم ہی جیسے لوگوں کے لیے ہے. اے اللہ ہماری مغفرت کر، ہم پر رحم فرما اور باران رحمت عطا کر. بلال بن سعد رحمت اللہ علیہ کے ساتھ حاضرین نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. رحمت خداوندی کو جوش آیا اور اسی وقت پانی برسا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے عرض کیا، ہمارے لیے بارش کی دعا کیجئے. فرمایا، تم بارش میں دیر سمجھتے ہو اور میں پتھر برسنے میں دیر سمجھ رہا ہوں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے کہاں کہ بارش ہو، غنیمت یہ ہے کہ پتھر نہیں برس رہے ہیں. روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بارش کی دعا کے لیے باہر تشریف لے گئے. جب جنگل میں پہنچے تو لوگوں نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جس شخص نے بھی گناہ کیا ہو وہ واپس چلا جائے. یہ سن کر تمام لوگ واپس ہو گئے، صرف ایک شخص رہ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شخص سے دریافت کیا، کیا تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، بخدا مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے یا نہیں، البتہ ایک روز ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، قریب سے ایک عورت گزری، میں نے اسے اپنی اس آنکھ سے دیکھ لیا. جب وہ چلی گئی تو میں نے انگلی کے ذریعے آنکھ نکالی اور اس عورت کے پیچھے پھینک دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تم دعا کرو، میں آمین کہوں گا. راوی کہتے ہیں کہ اسی وقت آسمان پر ابر چھا گئے اور زبردست بارش ہوئی. یحییٰ الغسانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قحط سالی میں مبتلا ہوئے. دعائے استسقاء کے لیے تین بزرگ علماء منتخب کیے گئے اور ان کی سرکردگی میں لوگوں کا قافلہ جنگل میں پہنچا. ایک عالم نے یہ دعا کی، اے اللہ تو نے تورات میں فرمایا ہے کہ جو ہم پر ظلم کرے ہم اسے معاف کر دیں، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، تو ہمیں معاف فرما. دوسرے عالم نے عرض کیا، اے اللہ تو نے تورات میں ارشاد فرمایا ہے، اپنے غلاموں کو آزاد کرو، الہی ہم تیرے غلام ہیں، ہمیں آزادی عطا کر. تیسرے عالم نے کہا، اے اللہ تورات میں تو نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب ہمارے دروازوں پر مساکین آئیں اور دست سوال دراز کریں تو ہم انہیں مایوس نہ کریں، الہی ہم تیرے مساکین ہیں، تیرے دروازے پر سجدہ ریز ہیں، ہمیں محروم نہ کر، ہماری دعائیں قبول فرما. کہتے ہیں کہ یہ دعائیں قبول ہوئیں اور لوگوں کو خشک سالی سے نجات ملی. عطا سلمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک سال زبردست قحط پڑا، ہم سب لوگ بارش کی دعا کے لیے آبادی سے باہر پہنچے. قبرستان میں اچانک سعدون مجنو سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، عطا کیا قیامت کا دن ہے یا قبروں سے لوگ نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ میں نے عرض کیا، نہ قیامت کا دن ہے اور نہ قبروں سے لوگ نکلے ہیں، یہ تو شہر کے لوگ ہیں جو بارش کی دعا کے لیے آئے ہیں. سعدون نے پوچھا، کون سے دلوں سے دعا مانگنے آئے ہو، آسمانی دلوں سے یا زمینی دلوں سے؟ میں نے جواب دیا، آسمانی دلوں سے. انہوں نے کہا، اے عطا لوگوں سے کہہ دو کہ وہ کھوٹے سکے نہ چلائیں، پرکھنے والا بڑا بینا ہے، وہ تمہارے دام فریب میں گرفتار نہیں ہوگا. پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور رب کائنات کے حضور یہ دعا کی، اے اللہ تو اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنے شہروں کو برباد مت کر، بلکہ اپنے اسمائے مکنون نون کے صدقے میں، ان نعمتوں کے طفیل میں جو پردہ غیب سے ظاہر نہیں ہوئی ہیں، بکثرت میٹھا پانی عطا فرما، تاکہ اس پانی کے ذریعے تیری زمین سیراب ہو اور تیرے بندے اپنی پیاس بجھائیں، اور تو ہر چیز پر قادر ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ سادھو نبی دعا ختم بھی نہ کر پائے تھے کہ آسمان پر بادل گرجنے لگے اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ سادھون یہ کہتے ہوئے چل دیے، افلح الزاہدون والعابدون اذا لموا لهم اجاءوا البطون اسهروا والاعین العلیلۃ حبا فانقضی لیلهم وهم ساہرون شغلتهم عبادة الله حتى حسب الناس ان فيهم جنونا۔ ترجمہ، زاہد و عابد لوگ فلاح یاب ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے رب کے لیے فاقہ کشی کی ہے اور اپنی بیمار آنکھوں کو حق کی محبت کے لیے نیت سے دور رکھتے ہیں۔ رات گزر جاتی ہے اور وہ جاگتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں اس قدر مشغول ہیں کہ لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں۔ حضرت ابن المبارک فرماتے ہیں کہ ایک سال شدید قحط پڑا، اس دوران میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا، لوگ خشک سالی سے پریشان تھے اور دعا کے لیے آبادی سے باہر جا رہے تھے، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ دعا کے وقت میں نے اپنے پہلو میں ایک حبشی غلام کو بیٹھے ہوئے دیکھا، اس نے ایک موٹی چادر اپنی ٹانگوں کے ارد گرد لپیٹ رکھی تھی اور ایک چادر شانے پر ڈال رکھی تھی۔ وہ شخص یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ، گناہوں کی وجہ سے یہ صورتیں تیرے نزدیک ذلیل ہو گئی ہیں اور تو نے ان کی سرزنش کے لیے بارش کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ اے حلیم، اے مشفق و مہربان، اور اے وہ ذات کے بندوں کو اس عفو و احسان کی توقع ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو انہیں ابھی اور اسی وقت پانی عطا کر۔ ابن المبارک کہتے ہیں کہ وہ شخص یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ میں صورتحال سے متاثر ہو کر فضیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا، کیا بات ہے، تم اداس نظر آ رہے ہو۔ میں نے واقعہ سنایا اور کہا کہ یہ غلام ہم پر بازی لے گیا، افسوس ہم پیچھے رہ گئے۔ فضیل رحمت اللہ علیہ پر اس واقعے کا اتنا اثر ہوا کہ وہ رونے لگے اور روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے باران رحمت کی دعا کے لیے کہا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی، اے اللہ، آسمانی مصیبتیں گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں اور توبہ و استغفار سے دور ہو جاتی ہیں۔ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قرابت کی وجہ سے مجھے تیرے سامنے کر دیا، یہ ہمارے ہاتھ ہیں جو گناہوں کے اعتراف میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری پیشانیاں ہیں جو ندامت کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہیں۔ تو وہ نگہبان ہے جو گم کردہ راہ سے بے خبر نہیں رہتا ہے اور شکستہ حال کو ضائع نہیں کرتا۔ اب چھوٹے تضرع کر رہے ہیں، بڑے رو رہے ہیں اور گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ اے رب کریم، تو ہر پوشیدہ بات سے واقف ہے، اے اللہ، اپنی رحمت کے طفیل میں انہیں پانی عطا کر، اس سے پہلے کہ وہ مایوسی سے ہلاک ہو جائیں۔ تیری رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی آپ نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ بارش ہو گئی۔ درود شریف کے فضائل۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پارہ نمبر 22، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 56۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر، اے ایمان والو، تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس سلسلے کی روایات یہ ہیں، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، چہرہ مبارک پر بشارت کا نور تھا۔ ارشاد فرمایا، جاءنی جبرائیل علیہ السلام فقال اما تردی یا محمد اللہ یسلی علیک احد من امتک صلاة واحدة الا صلیت علیہ عشر ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشر۔ یہ نسائی اور ابن حبان کی حدیث ہے جو کہ باسناد جید ہے۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے میں اس کے لیے 10 مرتبہ رحمت کی دعا کروں، اور جو شخص آپ کی امت میں سے ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے میں اس کے لیے 10 بار سلامتی کی دعا کروں گا؟ من صلی علیہ صلت علیہ الملائکہ ما صلی فلیقل ابدا من ذالک او لیکثر۔ یہ بیحقی اور طبرانی کی حدیث ہے جس کو عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے اور یہ باسناد ضعیف ہے۔ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے فرشتے اس کے حق میں اس وقت تک دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک وہ اپنے عمل میں مصروف رہتا ہے۔ اب یہ بندے پر موقوف ہے کہ زیادہ درود پڑھے یا کم پڑھے۔ لوگوں میں مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے۔ ان اول الناس بی اکثرهم علی صلات، اور یہ ترمذی اور یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ بحسب امری من البخل ان اذکر عنده فلا یصلی، آدمی کے بخیل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ الفاظ قاسم ابن صبغ نے حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے ہیں۔ اس مضمون کی ایک روایت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسائی، ابن حبان اور ترمذی میں منقول ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، من صلی علی من امتی کتبت له 10 حسنات و محبت انہ 10 سیئات۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ عمر ابن دینار کی یہ روایت نسائی نے الیوم واللیلہ میں اس اضافے کے ساتھ نقل کی ہے، مخلص من قلبه صلی اللہ علیہ بها 10 صلاۃ ورفع بها 10 درجات۔ ابن حبان نے بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی مضمون نقل کیا ہے، لیکن اس میں اخلاص قلب، رفع درجات اور محو سیئات کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، میری امت میں سے جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کو 10 برائیاں اور اس کی 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ من قال حين بسمع الاذان والاقامه اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه صلي على محمد عبدك ورسولك واعطه الوسيله والفضيله والدرجه الرفيعه والشفاعة يوم القيامة حلت له شفاعتي۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری بروایت جابر رضی اللہ عنہ، لیکن اس میں تکبیر کا ذکر نہیں ہے، اور نہ صلی علی محمد عبدک و رسولک اور حلت له الشفاعت کے الفاظ ہیں۔ البتہ ابن وہب نے یہ تمام اضافے روایت کیے ہیں۔ تقریباً یہی مضمون حسن ابن علی معمری نے الیوم واللیلہ میں ابو دردہ سے، اور مستغفری نے کتاب الدعوات میں ابو رافع رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ مسلم میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اذا سمعت المؤذن فقولوا امثل ما يقول ثم صلوا الله لي للوسيله وفيه فمن سال الوسيله حل هلت عليه الشفاء۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص اذان اور تکبیر سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صلی علی محمد عبدك ورسولك واعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم القيامة، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ من صلی علی فی کتاب لم تزل الملائکہ یستغفرون له ما دام اسمی فی ذلک الکتاب۔ یہ طبرانی ابو الشیخ اور مستغفری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، جو کہ بسند ضعیف ہے۔ جو شخص کسی کتاب تحریر میں مجھ پر درود پڑھے فرشتے اس کے لیے اس وقت تک دعائے رحمت کرتے رہیں گے جب تک کہ میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ ان فی الارض ملائکہ سیاحین یبلغونی ان امت السلام، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الحج کے آخری باب میں گزر چکی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زمین میں کچھ گھومنے والے فرشتے ہیں جو مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں۔ لیس احد یسلم علی اراد اللہ علی روحی اراد علیہ السلام، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہ بسند ضعیف ہے۔ جب کوئی شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس فرما دیتے ہیں تاکہ میں اس سلام کا جواب دے سکوں۔ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ پر کس طرح درود پڑھا کریں؟ فرمایا، یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک و علی آلی و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک، اے اللہ رحمت نازل کیجئے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، اور آپ کی ازواج مطہرات پر، جس طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد پر رحمت نازل کی ہے، اور برکت نازل کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر، جس طرح آپ نے برکت نازل کی ہے ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو لائق حمد بزرگ و برتر ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رو رو کر یہ کہتے ہوئے سنا، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، ایک درخت کا تنہ تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا تو آپ نے ممبر تعمیر کروایا تاکہ دور تک آواز سنی جا سکے۔ درخت کا وہ تنہ آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکا اور اس غم میں اس قدر رویا کہ حاضرین نے اس کی آواز سنی۔ جب آپ نے دست مبارک اس پر رکھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ کے پردہ فرما لینے کے بعد آپ کی امت کو یہ رونا زیادہ زیب دیتا ہے، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا درجہ اتنا عظیم ہے کہ اس نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، پارہ نمبر 5 رکو نمبر 8 آیت نمبر 80۔ جس شخص نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، خدا تعالیٰ کے ہاں آپ کا درجہ اس قدر بلند ہے کہ اس نے آپ کے تمام قصور معاف فرما دیے ہیں، اور اظہار سے پہلے ہی عفو و مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ عف اللہ عنک لما اذنت لہم، پارہ نمبر 10 رکو نمبر 13 آیت نمبر 43۔ اللہ نے آپ کو معاف تو کر دیا، لیکن آپ نے ان کو اجازت کیوں دی تھی؟ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آپ کو تمام انبیاء کے آخر میں مبعوث فرمایا اور اپنی کتاب میں آپ کا تذکرہ پہلے سے کیا اور آپ کا تذکرہ سب سے پہلے کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَكُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، پارہ نمبر 21 رکو نمبر 17 آیت نمبر 7۔ اور جبکہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا، اور آپ سے بھی، اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور ابن مریم سے بھی۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، خدا تعالیٰ کے نزدیک آپ اتنے عظیم ہیں کہ دوزخ کے عذاب میں گرفتار لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے آپ کی اطاعت کی ہوتی۔ قرآن پاک میں ان کی اس تمنا کی حکایت ذیل کے الفاظ میں کی گئی ہے، یقولون بلیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، پارہ نمبر 22 رکو نمبر 5 آیت نمبر 66۔ یوں کہتے ہوں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ یا یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پتھر عطا کیا تھا جس سے نہریں بہا کرتی تھیں، یہ معجزہ آپ کے اس معجزے سے زیادہ عجیب نہیں تھا کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کی رحمت ہوں، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہوا کا معجزہ عطا فرمایا، مگر یہ معجزہ آپ کے اس معجزے کے مقابلے میں زیادہ عجیب نہیں تھا کہ آپ نے رات کو براق کے ذریعے ساتوں آسمان تک سفر کیا اور اسی صبح ابتہا میں نماز عطا فرمائی۔ آپ پر اللہ کی رحمت ہو یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا، یہ معجزہ آپ کے اس معجزے سے زیادہ حیرت انگیز نہیں تھا کہ بکری کے بھنے ہوئے زہر آلود گوشت نے آپ سے یہ عرض کیا کہ مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے یہ دعا کی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 10 آیت نمبر 26، اے میرے پروردگار، کافروں میں سے اس زمین میں ایک باشندہ بھی مت چھوڑ۔ اگر آپ ہمارے لیے ایسی دعا فرما دیتے تو روئے زمین پر کوئی زی نفس باقی نہ رہتا، حالانکہ بدبختوں نے آپ کو سخت ترین ایزا پہنچائی، آپ کی پشت روندی گئی، چہرہ مبارک لہو لہان کیا گیا، سامنے کے دندان مبارک شہید کیے گئے، مگر آپ نے دعائے خیر ہی فرمائی، اللہم مغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرمائیے، یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، نوح علیہ السلام کے متبعین کی تعداد ان کی درازی عمر کے باوجود بہت کم ہے، جبکہ بے شمار لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی اور آپ کے نقش قدم کی پیروی کی، حالانکہ آپ کی عمر مبارک بہت کم تھی۔ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، اگر آپ اپنے برابر کے کسی شخص کو ہم نشینی کا شرف عطا فرماتے تو ہمیں یہ سعادت کب میسر آتی، اگر اپنے کسی ہمسر خاندان میں نکاح کرتے تو ہم اس دولت سے محروم رہتے، مگر آپ اپنے جیسے کسی شخص کے ساتھ تناول فرماتے تو ہمیں یہ شرف کیسے حاصل ہوتا، مگر خدا کی قسم آپ نے ہمیں ہم نشینی کا شرف بخشا، آپ نے ہمارے خاندانوں میں نکاح کر کے ناقابل بیان سعادت عطا کی، آپ نے ہمیں اپنے ساتھ کھانا کھلایا، آپ نے صوف زیبتن کیا، گدھے کی سواری کی، آپ اپنے پیچھے دوسروں کو بٹھلایا، زمین پر رکھ کر کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد انگلیاں چاٹیں، یہ آپ کی تواضع اور انکساری تھی، اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ طویل روایت اس سیاق و سباق کے ساتھ غریب ہے، تاہم اس کے مضامین صحیح سندوں کے ساتھ احادیث کی مختلف کتابوں میں منقول ہیں۔ کھجور کے تنے کا گریہ کا ذکر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری و مسلم میں ہے۔ انگلیوں سے چشمہ پھوٹنے کی حدیث بھی بروایت انس رضی اللہ عنہ متفق علیہ ہے۔ لیلۃ المعراج کے سفر کی تفصیل بھی متفق علیہ ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، مگر اس روایت میں ابتہ کی نماز کا تذکرہ نہیں ہے۔ زہر آلود بکری کے بولنے کی روایت ابو داؤد میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ سہل ابن سعد کی جو روایت بخاری و مسلم میں غزوہ احد سے متعلق ہے، اس میں چہرہ مبارک کے زخمی ہونے اور دندان مبارک کے شہید ہونے کا ذکر ہے۔ بیہقی نے دلائل النبوہ میں آپ کی یہ دعا نقل کی ہے، اللہم اغفر قومی فإنهم لا يعلمون۔ صحیحین میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اس موقع پر آپ نے ایک نبی کا ذکر بھی فرمایا۔ صوف پہننے کی روایت سعل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے تیالسی نے دریافت کی ہے۔ گدھے کی سواری اور دوسروں کو پیچھے بٹھانے کا ذکر بخاری و مسلم میں اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے۔ کھانا زمین پر رکھ کر کھانے کی روایت حسن سے احمد نے مرسلن نقل کی ہے۔ کھانا زمین پر رکھ کے کھانے کی روایت حسن سے احمد نے مرسلن نقل کی ہے۔ بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی خوان قط، یہ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد انگلیاں چاٹنے کی حدیث مسلم میں ہے۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ اور انس ابن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں حدیث لکھا کرتا تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا تو میں صرف صلات پر اکتفا کرتا، سلام نہ کہتا۔ ایک رات میں میں نے خواب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ نے فرمایا تم مکمل درود کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کے بعد صلات کے ساتھ سلام کا التزام بھی کرنے لگا۔ ابو الحسن شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں یہ کہا ہے، وصلی اللہ علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وغفل عن ذکرہ الغافلون، اللہ رحمت نازل کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جس قدر کے ذکر کرنے والے ان کا ذکر کریں اور غفلت کرنے والے ان سے غافل رہیں، انہیں ان الفاظ کا کیا صلہ ملا؟ آپ نے فرمایا شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو ہماری طرف سے یہ صلہ ملا ہے کہ وہ قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑے نہیں کیے جائیں گے۔